وسلام على عباده الذين اتقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر چھٹکارا نہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مگر انسان ہے کہ اس انسان کو اس کے نعمت ہونے کا خیال بھی نہیں آتا، انسان کو اس کے نعمت ہونے کا خیال بھی نہیں آتا، حالانکہ اس کے وجود کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے لازم اور ضروری ہے. انہیں میں سے ایک بڑی نعمت انسان کے لیے سانس ہے، جو سانس انسان لیتا ہے. سانس کے بغیر انسان کا وجود نہیں رہ سکتا، مگر کبھی بھی ہمیں خیال بھی نہیں آتا یہ سانس ہی اللہ کی کوئی بڑی نعمت ہے، جبکہ اس کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اب یہ سانس انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور عجیب بات کہ ہر سانس جو انسان لمحے میں لیتا ہے، ہر سانس انسان کو اس کی موت اور اس کی قبر سے قریب کر رہا ہے. جو سانس ہم نے لیا، گویا اس نے ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنی موت اور اپنی قبر سے اور قریب کر دیا. تو جو سانس انسان کے وجود کے لیے ضروری ہے، وہی سانس انسان کو اس کی موت اور اس کی قبر سے قریب کرتا ہے. ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر نے کہا، جب یہ سانس انسان کو موت اور قبر سے قریب کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اسی سانس کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دیں، اسی سانس کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دیں. چنانچہ مشائخ نے فرمایا کہ ہم اپنے سانس پر بھی ایسی محنت کریں کہ ہر آنے والا اور جانے والا سانس اللہ اللہ کرنے لگے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمیں تو اپنی زبان سے ذکر کرنا مشکل ہو گیا، دل سے ذکر کرنا مشکل ہو گیا، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنے سانس کو بھی ذاکر بنا دیا. جب وہ سانس لیتے ہیں تو اندر سے اللہ کی آواز، جب سانس کھینچتے ہیں تو اندر سے اللہ کی آواز. انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب یہ سانس ہمیں اپنی موت اور اپنی قبر سے قریب کرتا ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس پر محنت تھوڑی سی کی جائے، اور تھوڑی محنت کرنے کے بعد اسی سانس کو ہم قرب الہی کا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دیں. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم اس سانس کے ذریعے بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں. انسان جب یاد الہی سے غافل ہوتا ہے، ذکر کے طریقوں سے جب انسان غافل ہوتا ہے، تو غفلت اس کے دل پر چھا جاتی ہے. جبکہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ میرے بندے تم غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. تم ایسے لوگوں میں مت شامل ہونا کہ تم اپنی زبان سے یا اپنے دل سے یا اپنے سانس سے غفلت برتنے والے ہو، ایسا نہیں، بلکہ تم ہمیشہ ہمیں یاد کرنے والوں میں سے رہنا۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اپنی ذات پہ پڑتی ہے، اور جو انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کی نگاہ اپنی ذات پہ نہیں پڑتی بلکہ دوسروں کے ذات پر اس کی نگاہ پڑتی ہے۔ گزشتہ بات یہ آئی تھی کہ ہمیں اپنے عیب کو تلاش کرنا چاہیے اور اپنے عیب پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کے عیب کو تلاش کرتا ہے اور اپنے اندر ڈھونڈتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے، وہ انسان خوش نصیب ہے، اور جو انسان اپنے عیب پہ نگاہ نہیں رکھتا، اپنے عیب کو تلاش نہیں کرتا بلکہ جو دوسروں کے عیب کو تلاش کرتا ہے، وہ انسان خوش نصیب نہیں بلکہ کم نصیب ہے۔ جبکہ انسان اگر اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہی عیب کو ڈھونڈے گا، اپنے ہی عیب کو تلاش کرے گا، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان میں ندامت پیدا ہوگی۔ انسان کے اندر ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، اپنے بارے میں اس کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے، میں نے کیا کہہ دیا۔ تو انسان جب اپنے عیب کو تلاش کرتا ہے اور اپنی ذات کو دیکھتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان میں ندامت کی کیفیت ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں آج ایک بات پہ کہ ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار اور ایک ہے ندامت۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، توبہ، استغفار اور ندامت۔ استغفار مطلب اپنے گناہوں سے معافی چاہنا، توبہ کے لیے کم سے کم تین شرطیں ہیں۔ ندامت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زبان سے استغفر اللہ، استغفار کا کلمہ نہ بھی پڑھے، توبہ کے کلمات انسان نہ بھی پڑھے، ندامت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اگر دل میں انسان کی ندامت آ گئی، نادم دل میں ہو گیا، چاہے زبان سے اس نے استغفار اور توبہ کے کلمات اس نے نہیں کہے، اپنے عیب پر توبہ کا کوئی جملہ نہیں کہا، فرماتے ہیں اس ندامت پر ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب رب کریم دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ اپنے دل میں نادم ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب رب کریم دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ دل میں نادم ہو گیا تو ابھی وہ اپنی زبان سے استغفر اللہ پڑھے، اس سے پہلے پہلے اللہ ندامت کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ندامت اسی وقت آئے گی جبکہ انسان اپنے آپ کو عیبدار سمجھے گا، اپنے بارے میں سمجھے گا کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف استغفار سے مغفرت، صرف توبہ پر مغفرت نہیں بلکہ ندامت پر ہی انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے عیب پہ نگاہ رکھتے ہوئے اپنے آپ میں غم زدہ ہوتا ہے، اپنے آپ میں غم زدہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ نماز اور صدقہ وغیرہ نکالے اس سے پہلے پہلے اللہ ندامت اور حزن کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف توبہ استغفار نہیں بلکہ توبہ استغفار سے پہلے کی ایک چیز ہے جس کو ندامت کہتے ہیں۔ ندامت کا اتنا فائدہ یہ ہے کہ چاہے زبان سے انسان کلمہ استغفار اور کلمہ توبہ اگرچہ نہ پڑھ سکا، چلتے پھرتے، بیٹھے ہوئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے انسان اپنے عیب کو یاد کرتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی ہے۔ اسی بنیاد سے تیسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مومن کو چاہیے کہ خلوت میں، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھے اور اپنے عیب کو یاد کرے، کیونکہ جب بندہ اپنے عیب کو یاد کر کے نادم ہوتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میری باتوں کا خلاصہ نکالیے کہ توبہ استغفار اس سے پہلے کی ایک چیز ہے, ندامت اس نفس ندامت پر ہی اللہ کی طرف سے معافی ہوتی ہے, مگر ندامت انسان میں اس وقت ہوگی جبکہ انسان کو اپنا عیب نظر آتا ہو, انسان اپنے عیب کو تلاش کرتا ہو. اپنے عیب کو تلاش کرنے کی ایک صورت یہ کہ خود بخود ہم اپنے عیب کو تلاش کریں. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے عیب کو معلوم کرنے کے چار راستے ہیں, اپنے عیب کو معلوم کرنے کے چار راستے ہیں. پہلا طریقہ صحبت شیخ, انسان اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھے. جب انسان اپنے شیخ کی صحبت میں سچی طرح کے ساتھ بیٹھے گا تو خود بخود اس کو اپنے اندر کے عیب اسے نظر آئیں گے, خود بخود انسان کو اپنا عیب نظر آئے گا. المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جو اس کا شیخ ہوگا وہ مومن کامل ہوگا, لہذا خود بخود اس کا عیب اس کو نظر آئے گا. تو اگر ہمیں اپنا عیب معلوم کرنا ہو, ہمیں اپنا عیب اگر دکھتا ہو تو اس معلوم کرنا ہو تو ہمیں اپنے شیخ کے پاس قدم لے کر بیٹھنے سے ہمارے عیوب خود بخود ہمیں نظر آئیں گے. اور اس کی مثال ہمارے بادشاہ نے دیا ہے کہ جیسے ہمارے آنکھوں میں موتیا ہے یا ہماری آنکھوں میں نمبر اور کمی ہے, ہماری بینائی اور روشنی کمزور ہو چکی ہے, تو ہم خود اسے معلوم نہیں کر سکتے بلکہ آپٹیکل والے کے پاس ہم جا کر بیٹھتے ہیں. اس کے پاس ایک ظاہر کی مشین ہے, اس ظاہر کی مشین سے ہمارے آنکھ کی خرابی کو وہ جان سکتا ہے, ہم نہیں جان سکتے. مشین سامنے رکھ بھی دے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے رب کریم اپنے خاص خاص بندوں کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ جب اس کے پاس انسان بیٹھتا ہے انسان کو خود خود کا اپنا عیب نظر آتا ہے. تو پہلا طریقہ ہوا اپنے عیب کے معلوم کرنے کا, کسی شیخ کے پاس بیٹھنا. دوسرا طریقہ ہوا صحبت صادق, المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے مذہب اس کے طریق پر ہوتا ہے, لہذا اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا, جس کا طریقہ اچھا, جس کی رات اچھی, جس کا دن اچھا, جس کے اعمال اچھے, جس کے بولنے کا طریقہ اچھا, جس کے رہنے کا طریقہ اچھا, تو انسان اچھوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. جس کے ساتھ رہنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, نہ غیبت کا, نہ چغلی کا, نہ اور کس سے گناہ ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ جب انسان رہے گا تو خود اپنی زندگی کو اس کی زندگی سے ملائے گا, اور وہ سوچے گا کہ ہمارے اندر تو یہ بھی کمی ہے, ہمارے اندر تو یہ کمی ہے, ہمارے اندر تو یہ کمی ہے. تو انسان ظاہر بات ہے کہ اصلاح قبول کرتا ہے, اپنے عیب کو تلاش کرتا ہے جبکہ کسی اچھے ساتھی کے ساتھ رہے. اگر برے ساتھی کے ساتھ رہے گا تو جو برائیاں اس کے اندر ہیں اس میں سرایت کر جائیں گی. اور تیسری چیز ہے السعید من ہو عزا, کوئی انسان کسی انسان میں کسی گناہ کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے کسی مصیبت میں آ گیا, تو انسان دیکھے کہ اچھا جس پریشانی میں وہ بندہ مبتلا ہوا ہے کس وجہ سے مبتلا ہوا, جس وجہ سے وہ بندہ مبتلا ہوا, ہو سکتا ہے وہی وجہ وہی عیب میرے اندر ہو. تو جب وہ اس کے اندر بھی وہی عیب ہے, میرے اندر بھی وہی عیب ہے, تو ہو سکتا ہے اسی عیب کی وجہ سے میں بھی مبتلا ہو جاؤں, تو انسان فوراً سے بچ جاتا ہے. تو کسی کو پریشانی, حالات اور قرضے وغیرہ, مصیبتیں, مال کا لوٹ جانا, جس طرح کی مصیبتیں آ سکتی ہیں, اس کو انسان دیکھے تو اس کو بھی اس سے عزت حاصل ہوتی ہے. تو انسان کو اپنا عیب نظر آتا ہے اپنے شیخ کے پاس یا صالحین کی صحبت کے ساتھ یا کسی مصیبت جگہ کو دیکھنے کے بعد, یا چوتھے نمبر پہ اس کا کوئی مخالف ہے. مخالف جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے, اس کے عیب کو نکالتا ہے. تو مخالف کو اپنا محسن سمجھے اس اعتبار سے کہ اگر وہ 10 عیب ہمارے اندر نکالتا ہے تو ہو سکتا ہے 5 عیب تو کم سے کم صحیح ہوگا. تو وہ 5 عیب اگر ہمیں معلوم ہو گئے تو اس اعتبار سے ہمارا وہ محسن بنا کہ جن عیب پر ہماری نگاہ نہیں تھی وہ عیب اس نے میرے سامنے کھول دیا, بتا دیا. تو میرا 4 راستے ہیں انسان کے اپنے عیب کو کرنے کا. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو جھانکے, اپنے عیب کو تلاش کریں, اور جب عیب کو ہم تلاش کریں گے تو انسان کے اندر ندامت اور شرمندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جب ندامت اور شرمندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بات کیا بنتی ہے؟ مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ذاکرین اور شادرین تھے, ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, ایک راستے سے ایک بندہ گزرا, اس نے دیکھا کہ یہاں پہ زائرین بیٹھے ہوئے ہیں, قریب ہوا, قریب ہونے کے بعد کسی نے کہا اندر آؤ, تو کہا میں تو آپ اچھے لوگوں, پاک لوگوں, صاف ستھرے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. یہ اس نے کہا کہ میں تو آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہوں, میں بیٹھ نہیں سکتا آپ لوگوں کے درمیان. کہا کیوں؟ کہا آپ لوگ پاک ہیں, صاف ستھرے ہیں, ذاکر ہیں, میں ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں کہ میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. میں بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت رک جائے, میں بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کہیں میری نحوست ظاہر ہو جائے. یہ عیب بتائیں, یہ خرابی اپنے آپ کے بارے میں سوچا. فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی, اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ آپ اس جوان سے کہہ دیں جب تمہارا شمار گناہگاروں میں نہیں ہے بلکہ تمہارا شمار صدیق اور ولی میں ہو گیا. ایک انسان اگر دوسرے انسان کو دیکھ کر اچھا کام کرتا ہوا دیکھ کر, اچھی چیز کرتا ہوا دیکھ کر, نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر, ذکر تلاوت کرتا ہوا دیکھ کر اگر اپنے دل میں نادم ہوتا ہے کہ میں بڑا گناہگار خطا کار ہوں, مجھ سے یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے, یحییٰ علیہ السلام بہت روتے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یحییٰ تم اتنا کیوں روتے ہو, اتنا کیوں روتے, اتنا غم زدہ کیوں رہتے ہو, اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ تو حضرت یحییٰ نے جواب دینے کے بجائے حضرت عیسیٰ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ اتنا ہنستے کیوں رہتے ہیں, جواب دینے کے بجائے یہ پوچھ دیا کہ آپ اتنا ہنستے کیوں ہیں. انہوں نے پوچھا تم اتنا غم زدہ کیوں رہتے ہو, اور انہوں نے کہا تم اتنا ہنستے کیوں ہو. تو حضرت دونوں کی بات چل رہی تھی, اسی درمیان فرشتہ آیا, اور فرشتہ آنے کے بعد انہوں نے کہا اے یحییٰ خلوت میں جلوت میں اس طرح رہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے, جلوت میں یعنی لوگوں کے درمیان اس طرح رہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ آپ خلوت میں اس طرح رہیں جیسے یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں, یعنی تنہائی میں انسان ہو تو ندامت کی کیفیت ہو, انسان کو اپنے عیب پر نگاہ ہو, اپنے اللہ کے حضور نادم بن کر رہتا ہو. اور جو انسان نادم بن کر رہتا ہے اللہ کی طرف سے دیکھیں خطاب کیا ملا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جو بندہ نادم ہوتا ہے نا اسی کے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی, میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جو نادم ہوگا اسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے نادم بندوں کو کہا, یہ نہیں کہا یا ایوہ الناس, یہ نہیں کہا کہ اے وہ لوگوں جو گناہ گار ہے, پہلے کہا قل یا عبادی اے میرے بندے. بولا جو گناہ کر چکے اور گناہ کرنے کے بعد ابھی صرف نادم ہے ان کو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے. تو گویا ندامت کی وجہ سے انسان اللہ کا عبد بن گیا. اور سنیے نقطے کی بات, قیامت کے میدان میں دو انسانوں کو بڑی حسرت ہوگی. ایک وہ انسان کہ جب میدان قیامت میں جائے گا اور اپنے ذکر کے ثواب کو دیکھے گا, اپنے ذکر کے فائدے کو دیکھے گا, تو اس کو حسرت ہوگی ہائے کاش میرا یہ وقت بغیر ذکر کے کیوں گزر گیا, کتنا اچھا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا کہ میرا یہ وقت ذکر میں گزرا ہوتا. تو گویا ذکر کے نہ کرنے پر انسان کو حسرت ہوتی ہے. اور دوسری حسرت آپ کو تعجب ہوگا, دوسری حسرت بعض گناہگاروں کو اپنے گناہ نہ کرنے پر ہوگی. اللہ اکبر, ذرا سوچیے گا, بہت سے گناہگار وہ ہوں گے کہ جن کو میدان قیامت میں گناہ نہ کرنے پر حسرت ہوگی. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے دل ہی دل میں اللہ کے سامنے نادم رہے, شرمندہ رہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا, میں کس طرح سے اللہ کے سامنے جاؤں گا, دل ہی دل کے اندر وہ نادم اور شرمندہ رہے. فرماتے ہیں کہ اس ندامت کی وجہ سے جب وہ قیامت میں جائیں گے اور اللہ کا نظام آئے گا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ ایسے نادم رہنے والے مرد عورتوں کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کو مٹا کر اسی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دے گا. تو سوچیں گے یار کتنا اچھا ہوتا کہ کچھ اور گناہ کیے ہوتے تاکہ ان گناہوں کی جگہ پر ہمیں یہاں نیکیاں ملی ہوتی. تو دو انسانوں کو وہاں حسرت ہے, ایک تو ذکر نہ کرنے والے کو اور ایک ایسے گناہگار جنہوں نے گناہ کیا مگر دنیا کے اندر نادم رہے, تو اللہ رب العزت نادم ہونے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا کر وہاں پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. بہرحال ہمیں اپنی زندگی پر ایک نگاہ رکھ کر سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں, ہماری زندگی کے اندر ایک ندامت ہو, شرمندگی ہو, اور ندامت شرمندگی کا جو فائدہ ہے کہ اللہ سے انسان قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا عبد بن جاتا ہے, یہ ہمیں بننا چاہیے. بات چلی تھی ذکر پر کہ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے غفلت دور ہوتی ہے, اور جب انسان سے ذکر کی بنیاد پہ غفلت دور ہوتی ہے تو انسان کی نگاہ اپنے آپ پہ پڑتی ہے, اور جب انسان ذاکر ہوتا ہے تو جیسے جیسے انسان ذاکر ہوگا اللہ کا قرب ہوگا, اور جو اللہ کا جتنا قریب ہوگا دنیا کی چیزوں سے اس کو خطرہ کم ہوگا. دنیا کا دستور ہے کہ جو انسان بادشاہ کے جتنا قریب ہوتا ہے, بادشاہ کی جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے نیچے کے لوگوں سے اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے, نیچے کے حاکموں سے اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے میں تو بڑے بادشاہ کا قریبی ہو گیا. اسی طرح ذکر کی وجہ سے انسان جب اپنے اللہ کا قریبی ہوتا چلا جاتا ہے تو دنیا کی چیزوں سے خطرہ ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کی چیزیں بھی پہچاننے لگتی ہیں. حامد ابن اسود ایک بزرگ ہے جو ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے سفر میں, شام ہو گئی, ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور اپنا مسلح دکھایا, بستر دکھایا, دیکھا کیڑے مکوڑے یہاں بہت ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد نظر آیا کہ سانپ بھی یہاں پر ہیں. اب ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلح پر آ گئے اور حامد ابن اسود یہ بھی اپنی جگہ پہ چلے گئے. اچانک اس کے ان کے سامنے ایک اژدہا آیا, دوڑتا ہوا. جیسے اژدہا آیا حامد ابن اسود ایک دم سے اچھل کر ابراہیم ادھم کے مسلح پر آئے, ان سے چمٹ گئے اور ایک دم سے گھبراہٹ کے عالم میں کہا کہ اژدہا اژدہا. تو حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا اللہ کے بندے یہ سانپ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, یہ سانپ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہم اور تم اللہ کے ذکر میں ہیں, جو اللہ کے ذکر میں ہو اسے یہ سانپ کیسے کاٹ سکتا ہے. یہ کہا سانپ وہاں سے واپس چلا گیا. پھر فرماتے جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد ہم نے ان کا مسلح اٹھایا تو وہاں پہ بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کے مسلح کے پاس یہ بڑا سانپ بیٹھا تھا, کیا بات ہے؟ آپ کو نہیں کہتا, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ نے فرمایا سنو, جو بندہ صدقے دل سے اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے, صدقے دل سے اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی محبت سے دل میں بسا دیتا ہے, پروردگار مخلوق سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں, مخلوق سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں, بلکہ مخلوق پر اس کا رول ڈال دیتے ہیں ذکر کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اکابر مشاہد جنہوں نے اپنے سانس کی حفاظت کی ہے, کم سے کم ہم اپنے آنکھوں کی تو حفاظت کریں, اپنے زبان کی تو حفاظت کریں. جو بندہ اپنے سانس اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور زبان سے ایک نعمت سمجھ کے استعمال کرتا ہے اس کی قدر منزل کیا ہے. آخری بات سنیں, امام عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا تو سفر کے درمیان میں نے دیکھا کہ بندہ خدا ہے جو آنکھوں سے بالکل معذور اور ہاتھ اور پاؤں سے بالکل معذور, اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ دھیمے دھیمے اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں, تو میں ان سے قریب ہوا کان لگایا تو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا اللہم اوزعنی حمدک حمدن کثیرا, اے اللہ آپ مجھے بہت زیادہ اپنے حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائیے, بہت زیادہ حمد و ثنا آپ کے شکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. امام غزالی فرماتے کہ میں حیران ہو گیا کہ اندھا ہے, دانت ٹوٹے ہیں, ہاتھ پاؤں سے معذور ہے, یہ کس بات پہ بہت زیادہ اللہ کا شکر مانگتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے کس بات پہ تم شکر مانگتے ہو اپنی زبان سے؟ تو اس نے کہا کیا آپ چلی گئی, دانت ٹوٹ گئے, ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے, مگر کیا اللہ نے مجھے زبان نہیں دی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے زبان نہیں دی ہے؟ یہ جو زبان اللہ نے دی ہے اسی زبان کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد اس نے کہا اگر اللہ آسمان کو آگ کا انگارہ بنا کر میرے اوپر برسائے, اللہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے اوپر برسائے, اللہ اگر زمین کو پھاڑ کر مجھے اس میں نگل دے, مجھے دھسا دے, پھر بھی میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا. اس بات پر کہ اس نے ہمیں زبان عطا فرمائی, جس زبان سے ہم اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے دوستو, خواتین کا اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. انسان جتنا اللہ کا ذکر کرے گا, ذکر سے اللہ انسانوں کی مصیبت دور ہوتی ہے. سب سے شروع میں ہم نے ذکر کرایا تھا لا الہ الا اللہ. بہت سی جگہوں سے خبریں آتی ہیں, بڑی پریشانی ہے, مصیبت ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں پریشان ہے. مالک اشجعی, خواتین ذرا غور سے سنیں, مالک اشجعی ایک صحابی ہیں, ان کے بیٹے کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا تھا, ان کی اہلیہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتی تھی. مالک اشجعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی طرح اپنے بیٹے کو یہ خبر پہنچا دو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. چند راتیں گزری تھیں کہ پھر وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ چلے آئے. صحابہ کرام حیران و پریشان تھے, کس بنیاد پر اللہ نے اس کو رہا فرمائی؟ تو بتایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اللہ نے اس کی برکت سے بیڑیاں توڑ دی, دروازے کھل گئے, دشمن سے نیند تاری ہو گئی, اور ان کے درمیان سے یہ لڑکا وہاں سے واپس آ گیا. سے پتا چلا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی اہم دعا ہے کہ ہمارے یہاں جو مصیبت ہو, پریشانی ہو, غم ہو, رنج ہو, جو بھی ہو, ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. گھروں میں رزق کی تنگی ہو تب بھی, اور کوئی اور پریشانی مصیبت ہو تب بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس کا ایک بڑا فائدہ ہمارے اکابر لکھتے ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دل سے رنج غم دور ہو جائے گا اور قلب کو سکون میسر ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو آج پچھلی گفتگو کے مطابق ہمیں اپنے عیب پہ نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آج وقت ہے, ذرا لمبا ذکر کر لیں, خواتین ذرا غور سے بیٹھ جائیں, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. ہم یہ سوچے کہ ہم سب اپنی قبر سے بالکل قریب ہیں, موت کا فرشتہ موت لے کر تیار ہے, ہمارے بازار میں ہمارے کفن کے کپڑے بھی آ چکے ہیں, خدا کی طرف سے بس انتظار ہے کہ روح کو نکالو. پروردگار اس کی حال میں اگر ہماری روح نکل گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم دنیا پر تو نگاہ رکھتے رہے, سب سے نظر رکھتے رہے, اللہ مگر ہم نے اپنے آپ سے نظر نہیں رکھا, اور شروع ہوئی مگر ہماری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آیا, ہمیں زمین سے نظر نہیں رکھا, ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آئے, کبھی ہمارے دل میں دقت پیدا نہیں ہوئی, زمین سے نظر نہیں رکھا, اللہ ہمارے دل سخت سے سخت ہو گئے, یہ عیب نظر نہیں آیا, اور دوسرے کا چھوٹا سا عیب بھی ہمیں نظر آنے لگا. گفتگو کی برکت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم اپنے آپ کو دیکھنے والے بن جائیں, بڑی انسان والا نفس ہی بدلا کے نشان بن جائیں. میں اپنے گناہ کو یاد کریں, انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے, رب کریم اس کے رحمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. کیا وہ منظر نہیں ہوگا کہ ہمارے نام اعمال میں سارے ہمارے عیب پڑے ہوں گے, یاد کر میدان محشر میں کہہ دے آ جاؤ تمہاری اولاد کے سامنے تیرے عیب کو کھولتے ہیں, ماؤں کے سامنے تمہارے عیب کو ظاہر کرتے ہیں, تمہارے استاد کے سامنے تمہارے عیب کو کھولتے ہیں, تمہارے شاگرد کے سامنے تمہارے عیب کو کھولتے ہیں, میدان رحمت میں عیب کھلوانا تیار نہ ہوں گے. ضرورت ہے کہ ندامت کے ساتھ اپنے ان عیب کو معاف کرا لیں.
پوری توجہ پورا دھیان لگا دیجیے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور رحمت ہمارے دل میں آ رہی ہے. کیا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین نہیں ہے؟ یقیناً یہ یقین ہے کہ جہاں اللہ کے بندے ذاکرین ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں. ہم اسی کو سمجھیں اور سمجھ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے دل میں رحمت آ رہی ہے.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس قدم آخر اب تو رہے بس قدم آخر گردے زباں اے میرے ہلا.
بڑی محبتوں سے پڑھیے دوسری حدیث. ہم اس طرح پڑھیں کہ شاید کل میدان قیامت میں ہمارے ساتھ ایمان میں دفتر بنا ہوئے ہو آج کا وہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ وہ پرچی بن کر ہمارے ایمان میں گناہوں کو معاف کرا دے.
اب تو رہے درد تاج میرا پھر گردے زبان ہے میرے ہلا. بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا.
کہیں ایسا نہ ہو مشائخ سے اس پر عمل کر کے چلے گئے دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں. پروردگار نے پوچھ لیا مجھے ایک ایسا ساتھ لے آؤ جس نے ایک دفعہ اللہ کہا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا ساتھ نہ پیش کر سکے. پروردگار حلق سے نکلے ساتھ کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا.
اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا. اب تو رہے بس سادن آخر گردے زباں ہے میرے ہلا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
غلاموں کی سزا ہے
ہزار کو مکی بتاتی ہے ارے ہزار تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتے
Hello,